إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اپنے رب تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت یا اس کے تعارف کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پاک نے خود ہی بیان فرمایا ہے. کسی مخلوق کی اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں خبر دے سکے. جو بھی نام ہیں، جو بھی صفات ہیں، اور جو بھی خالق کائنات کے افعال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بتانے ہی سے ہمیں ان ناموں کا، ان صفات کا اور افعال کا علم حاصل ہوا ہے، جن کی صحت اور صداقت پر ہمارا قوی ایمان ہے کسی قسم کے شک، ریب یا تردد کے بغیر۔ بطور مقدمہ یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام میں گناہوں کی بڑی ہیبت ہے، اور یہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص بھی کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں امام زہلی، جن کا نام محمد بن یحییٰ زہلی، ان کے ترجمے میں ان کے ایک شاگرد کا قول نقل کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا نصیحت کے تعلق سے کہ ہمیں نصیحت کیجیے، اور وہ نصیحت بہت ہی مختصر ہو، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک نبی کی طرف وحی کی کہ لو کانت المعصیۃ فی بیت من بیوت الجنہ لاوصلت الیہ الخراب، اگر گناہ اور معصیت جنت کے کسی گھر میں بھی ہوا تو میں پوری جنت کو ویران اور برباد کر دوں گا۔ اس سے گناہ کی ایک ہیبت اور خطورت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات ایک تنبیہ کا سبب اور باعث ہے کہ گناہوں کے تعلق سے اپنے معاملات کو سیدھا کریں۔ کوئی معصیت بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن گئی تو یہ ایک بربادی کا سامان ہوگا۔ ایسی بربادی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنی معرفت کے خزانے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان خزانوں میں سے خزانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کے تعلق سے اپنا عجیب تعارف پیش کیا ہے۔ اپنے نام گنوائے ہیں کہ میں تواب ہوں، غافر ہوں، غفور ہوں، غفار ہوں، ستار ہوں، ستیر ہوں، حلیم ہوں۔ یہ سارے اسماء حسنہ اللہ تعالی کی صفت کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے اپنے آپ کو اس معافی کا اہل ثابت کریں۔ غافر، گناہوں کو بخشنے والا، غفور، گناہوں کو خوب بخشنے والا، غفار، گناہوں کو خوب خوب بخشنے والا، ستار اور ستیر، گناہوں پر پردہ ڈال دینے والا، عفو، گناہوں کو مٹا دینے والا، التواب، توبہ کی توفیق دینے والا، اور جو بندہ توبہ کرے اسے بخش دینے والا. الحلیم, بڑا حلیم اور بردبار, حلم والا, بڑے حلم والا ہے وہ. یہ تمام اسماء حسنہ جو ہیں وہ خالق اور مخلوق کے مابین جو ایک ربط ہے گناہوں کے حوالے سے, اس ربط کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس قدر اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ بندے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, وہ تمام رکاوٹیں دور کر دیں جو گناہوں کی بخشش کے راستے میں حائل ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا جو ایک علم یا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر نام اپنی تاثیر کا تقاضا کرتا ہے. مثلاً وہ خالق ہے تو لا محالہ مخلوق کا پیدا ہونا صفت خالق کا تقاضا ہے. وہ رازق ہے, روزی دینے والا, تو اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ مرزوق جنہیں روزی دی جائے وہ موجود ہوں. صفت خالق مخلوق کا تقاضا کرتی ہے, صفت رازق مرزوق کا تقاضا کرتی ہے. یہ ہر صفت کی تاثیر ہے جس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں. غفور, غافر, غفار, حلیم, یہ بھی خالق کائنات کی صفات ہیں. رحیم, رحمان, صفت رحیم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں جن پر اللہ رحم کرے. صفت رحمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں جن پر خالق کائنات مہربان ہو. صفت غفور کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی دنیا موجود ہو جن کو اللہ بخشے اور معاف کرے. صفت عفو کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں جن کے گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دے. صفت ستیر کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے. تو یہ سارے نام اور ساری صفات جن جن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نتیجے کے بغیر نہیں ہے, تاثیر کے بغیر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ خالق تو ہے مگر مخلوق نہیں ہے, رازق تو ہے مگر مرزوق نہیں ہے, بلکہ ہر صفت کی تاثیر عملی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کرایا کہ میں رحیم ہوں, اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں پر رحم کروں. میں رحمان ہوں, اور رحمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں پر مہربانی کروں. غفار ہوں, جس کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کروں. عفو ہوں, جس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا ڈالوں. یہ اس کے وہ صفات ہیں جن کا تعارف اس نے خود کرایا ہے, اور یہ صفات عملی طور پر اپنی تاثیر رکھتی ہیں. جیسا کہ ہر صفت کی تاثیر ہمارے سامنے ظاہر اور واضح ہے، تو یقیناً یہ تعارف ایک بہت ہی عجیب اور انتہائی راحت کا پیغام دینے والا ہے کہ خالق کائنات کی ان تمام صفات کے عملی نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کوئی ان میں تعطل اور توقف نہیں ہے. بندہ اپنے رب سے صبح تعلق قائم کرے تو تاثیر موجود ہے، دوپہر ہو، رات ہو، شام ہو، لوگوں کے سامنے ہو، خلوت میں ہو، جب بھی توبہ اور استغفار کے تعلق سے اپنے رب سے رابطہ کرے گا تو جو اس کی اسماء حسنہ ہیں ان کے تقاضے اور تاثیر ضرور برآمد ہوگی. ہاں انسان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ تو شرک ہے، بدعت ہے، ان گناہوں کا ارتکاب جو ہے وہ بخشش کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ گناہ اگر موجود ہوں تو بندہ بخشش کا مستحق نہیں ہے. تو ان رکاوٹوں کو زائل کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا جو تعارف آپ نے حاصل کیا، ان کے تقاضے ظاہر ہونے کے لیے اپنے رب سے لو لگائیے اور تعلق قائم کیجیے. یہ باب بہت ہی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اپنی رحمت اور مغفرت کی وسعت کو بیان کیا ہے. ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے. وہو الغفور الودود، تیرا رب خوب بخشنے والا اور بخش کر محبت کرنے والا ہے. اور یہاں بھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دو، کون بندے جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور دنوں کو روزے رکھتے ہیں؟ نہیں، ان بندوں کو جو گناہوں کی کثرت کے ساتھ اپنے نفسوں پر زیادتی کیے بیٹھے ہیں، جو معصیتوں کے سمندر میں غرق ہیں اور ہولناک طریقے سے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ میرے ہی بندے ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہاں خالق کائنات کی رحمت اور اس کی تاثیر کیا ہے، وہ آگے مذکور ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ اس کی رحمت کا تعارف ہے. رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس رحمت کا تعارف یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. تو یہ تعارف اللہ نے خود پیش کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں. تو یقیناً یہ ہمارے خالق اور مالک کی صفت ہے. جس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ عملی طور پہ اس کے نتائج برآمد ہوں اور اس کی تاثیر متحقق ہو. وہ چونکہ رحم کرنے والا ہے تو اس کی صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندے رحمت کے مستحق ہیں ان بندوں پر اس کی رحمت کے آثار نمایاں ہوں، اور جو بندے مغفرت کے مستحق ہیں ان بندوں پر خالق کائنات کی مغفرت کے آثار اور نتائج نمایاں ہوں، کیونکہ اس کی ہر صفت اور ہر نام عملی اور ظاہری نتیجے کا متقاضی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی تمام تر صفات کے ساتھ اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم اس عظیم منصب سے غافل رہیں تو یقیناً یہ ہماری ایک بھول ہے، شکست ہے۔ اس تعارف کے بعد تو ہمارا اقدام، ہماری سعی اور کوشش مزید بڑھ جانی چاہیے کہ ان صفات کے توسط اور وسیلے سے اپنے خالق اور مالک سے اور زیادہ جڑ جائیں اور اس کا قرب حاصل کریں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث اسی باب کو اور واضح کرتی ہے کہ ان اللہ کتب علی نفسہ، اور ایک حدیث میں ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش، اللہ تعالی نے اپنے نفس پر یہ لکھا ہے، یا اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے جو عرش پہ اس کے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کا ایک جملہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیش کیا جو دو الفاظ سے مروی ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی اور ان رحمتی غالبت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے، یہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اب یہ تعارف اور بڑھ گیا، وہ ذات رحیم الرحمن ہے، حلیم ہے، جس کی رحمت کا تقاضا بندوں کو معاف کرنا ہے، اس کا اور تعارف حاصل ہوا کہ وہ ذات جو صفت رحمت سے متصف ہے اور صفت غضب سے بھی، اسے پیار بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، یہ دونوں اس کی صفات ہیں۔ مگر میرے بندوں سن لو، میرا پیار جو ہے میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت جو ہے غصے سے سبقت لے گئی ہے۔ یہ اور تعارف بڑھ گیا کہ وہ کیسا رحیم ہے، کیسا رحمان ہے، وہ کیسا غفور اور غفار ہے کہ اس کی رحمت جو ہے غضب پر حاوی ہے اور غضب سے مقدم اور سابق ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر اس رحمت سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے پروردگار کے پاس لے کر نہ جائیں تو بڑی خسارے کی زندگی ہے یہ، اور بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ کیسا غفور اور غافر ہے، کیسا رحیم اور رحمان ہے، اس نے فرشتوں کی ایک جماعت پیدا کی ہے جن میں چار فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے عرش کے ارد گرد ملائکۃ الکروبین کی ایک بڑی جماعت ہے۔ اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، اتنی بلندی اور رفعت پر ان فرشتوں کو ڈیوٹی دی گئی ہے، وہ چند کام مستقل انجام دے رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، نمبر ایک، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ. جیسا کہ ایک حدیث میں سبحان اللہ بحمدہ یہ فرشتوں کی بہترین دعا ہے, بہترین ذکر ہے. مستقل سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ والحمدللہ یہ ذکر ادا کر رہے ہیں. ویؤمنون بہ, اور اللہ پر ایمان لا رہے ہیں, ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. یہ دو کام کیوں کر رہے ہیں؟ ان دو کاموں کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں اگلی دعا کے لیے, تاکہ اگلی دعا قبول ہو جائے. تسبیح و تحمید اور ایمان باللہ یہ فرشتوں کا وسیلہ ہے اگلی دعا قبول کروانے کے لیے. یستغفرون للذین آمنوا, کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. جتنے مومن بندے جو پیدا ہو کے فوت ہو چکے, جو آج موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے, ان سب کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں. ان اللہ رب العزت کس قدر اپنے بندوں کی بخشش چاہتا ہے کہ عرش کے جو حاملین فرشتے ہیں ان کو حکم صادر کیا ہے, اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد ہیں انہیں بھی حکم صادر کیا ہے کہ میرے مومن بندوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہو اور بخشش کی دعا کرتے رہو. اور فرشتے جب سے پیدا کیے گئے اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اور بعد میں بھی جہاں جب تک اللہ چاہے مومنین کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں گے. تو یہ پروردگار کا تعارف اور سامنے آ گیا, اس کا غفور اور غافر ہونا, اس کی رحمت کا غصے پر غالب ہونا, اور پھر ایک امر جاری کرنا ملائکہ کو. ملائکہ بھی عام نہیں بلکہ حاملین عرش کو, ان فرشتوں کو جو کروبین کہلاتے ہیں اور عرش کے ارد گرد موجود ہیں, کہ تمہارا کام تسبیح و تحمید ہے اور میرے مومن بندوں کے لیے استغفار کی دعا ہے. وہ ذات جس نے رحمت کا دروازہ کھولا اور پھر ہمیں توبہ کی دعوت دی, توبہ کا دروازہ کھولا اور پھر ہمیں توبہ کی دعوت دی کہ آؤ توبہ کر لو. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, مغرب میں ایک دروازہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے, جب قیامت قائم ہوگی سورج اسی دروازے سے طلوع ہوگا, مغرب سے نکلے گا. اس دروازے کے دو کام ہیں, ایک سورج کے طلوع و غروب کے لیے اور دوسرا اس دروازے سے بندوں کی توبہ اوپر جاتی ہے. اتنا وسیع دروازہ جو سورج کے گزرنے کو وسیع ہو. اللہ نے اس دروازے کی وسعت ہمیں اس مثال سے سمجھائی ہے کہ جہاں سے سورج گزرتا ہے, جو اتنی بڑی مخلوق ہے جس کی عظمت کا اندازہ نہیں, تو اس سے اندازہ کرو کہ یہ دروازہ کتنا وسیع ہے توبہ کا. سبحان اللہ, اس نے یہ دروازہ بنایا اور کھول دیا اور قیامت تک کھلا رکھے گا. جب تک سورج یہاں سے طلوع نہ ہو اور قیامت قائم نہ ہو, دروازہ بنا کر کھول کر ہمیں توبہ کی دعوت دی کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کے دربار میں خالص توبہ کر لو. یہ اس کی رحمت کے آثار نہیں ہے, اور توبہ کے معاملے کو تنگ نہیں رکھا. دروازہ اس قدر وسیع کہ سورج وہاں سے داخل ہو جائے, وقت اس قدر طویل کہ قیامت کے وقوع تک یہ دروازہ کھلا ہے. اور ایک بندہ جس کی عمر 70 سال ہے, 100 سال ہے, اس کے لیے توبہ کی امکانیات اس وقت تک قائم رکھیں جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے. ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہے گا جب تک بندوں کی جان حلق میں نہ پھنس جائے, سکرات الموت طاری ہو جائیں اور جان کنی کا وقت آ جائے, روح حلق میں اٹک جائے. اب اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو اب وہ گنجائش ختم ہو چکی, اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کر لے. تو یہ بھی اس کی رحمت کی وسعت کا ایک عالم ہے کہ اس نے اس معاملے کو تنگ نہیں رکھا, بلکہ تا دم حیات توبہ کی گنجائش اور وسعت موجود ہے. جب تک یہ کارخانہ حیات جاری ہے توبہ کر سکتے ہو, جب تک یہ دنیا قائم ہے توبہ کر سکتے ہو, اور جب تک جان حلق میں اٹک نہ جائے اور سورج قیام قیامت کے لیے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے توبہ کر سکتے ہو. تو اس نے یہ سارے انتظام کر کے یہ دروازہ توبہ کا بنا کر اسے ہمیشہ کھلا چھوڑ کر ہمیں حکم دیا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ خالص توبہ کر لو, آؤ اس دربار میں آؤ, میری طرف آ جاؤ, رجوع کر لو, دوستی کر لو, صلح کر لو. یہاں کون سی تنگی, آسانی ہی آسانی, آسانی ہی آسانی. ایک وقت تھا ایک قوم پر اللہ تعالی نے توبہ کے معاملے کو تنگ کیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں کہ اے میری قوم, تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے. ایک بچھڑے کو رب العالمین کے برابر کر دیا, ایک بچھڑے کو اپنے خالق اور مالک کے منصب پر بٹھا دیا. یہ بڑا ہولناک ظلم ہے. فتوبوا الی بارئکم, اپنے خالق کی طرف توبہ کرو, اور تمہاری توبہ کی قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ فاقتلوا انفسکم, اپنی جانوں کو قتل کرو. قتل و غارت گری تمہاری توبہ کی قبولیت ہے. وقت مقرر ہو گیا, بچھڑے کے پجاری بھی آ گئے, اور وہ لوگ بھی جو بچھڑے کی پوجا نہ کر سکے اور اس کی مجاورت نہ کر سکے وہ بھی آ گئے. ان کے ہاتھوں میں خنجر اور تلواریں تھما دی گئیں. پھر آسمانوں سے ایک بادل نمودار ہوا جس سے تاریکی چھا گئی تاکہ کوئی قاتل مقتول کو پہچان نہ سکے کہ میرا باپ ہے یا بیٹا ہے. اندھیرے قائم ہو گئے, بادل نمودار ہو گئے, اور قوم کی توبہ شروع ہو گئی, تلواریں اور خنجر چلنا شروع ہو گئے. اور جب وقت پورا ہوا, بادل رخصت ہوئے, روشنی نمودار ہوئی, 70,000 جانیں قتل ہو چکی تھیں جن میں باپ کسی بیٹے کا قاتل ہے, بیٹا اپنے باپ کا قاتل. تب اللہ نے فتابہ علیکم, اس قوم کی توبہ قبول کر لی. یہ بھی ایک معاملہ تھا ایک قوم کے لیے, توبہ کے تعلق سے پیش آیا. آج بھی اے قوم بچھڑے کے بے تحاشا پجاری موجود ہیں, قدم قدم پر درگاہیں, شرکیہ اڈے اور مختلف رسومات, میلے,
حجر و شجر کو، زندوں مردوں کو الہ العالمین کے برابر کیا جا رہا ہے، مگر خالق کائنات نے اس امت کے لیے کس قدر شفقت، محبت اور رحمت کا معاملہ فرمایا کہ تم شرک کرتے ہو، تمہاری توبہ کی قبولیت جو ہے وہ قتل کے ساتھ نہیں ہے، غارت گری کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو آزمایا، تمہاری توبہ تو بہت ہی سال ہے، تم جب چاہو بیٹھ جاؤ، ندامت کے دو آنسو بہا لو، اللہ تعالیٰ مان جائے گا اور قبول کر لے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ میرا بندہ اپنے گناہ سے شرمسار ہو جائے، پشیماں ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، یہ شرمندگی میں بھانپ لوں، دیکھ لوں کہ بندہ واقعی دل سے شرمندہ ہے، یہ شرمندگی مصنوعی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ واقعتاً شرمسار ہے، نادم ہے، تو یہ ندامت ہی توبہ ہے۔ میں مان جاؤں گا اور اپنے بندے کی توبہ قبول کر لوں گا۔ یہ خالق کائنات کا تعارف ہے گناہوں کی بخشش کے تعلق سے، کہ کس طرح وہ اپنی صفات اور اپنے افعال کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آ جاؤ، مان جاؤ، توبہ کر لو۔ یہ معصیتوں کے جو سیل رواں ہیں، ان سے باہر اپنے آپ کو نکال لو، بہت جلدی بخشش کا سامان ہو جائے گا اور انتظام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنا تعارف اور پیش کیا کہ کل جب قیامت قائم ہوگی، جہاں گناہوں کے نتائج مرتب ہوں گے، جہاں بندے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے، اور وہیں نیکیوں اور گناہوں کے بدلے ظاہر ہوں گے، کسی ظلم کے بغیر اور کسی زیادتی کے بغیر، انی حرمت ظلم علی نفسی، اس کا فرمان ہے کہ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، میں ظلم نہیں کرتا، نہ کروں گا، تم بھی نہ کرو۔ گناہ کرنا بھی ایک ظلم ہے، شرک بھی ایک ظلم ہے، تم بھی اس سے باز آ جاؤ۔ روز قیامت جب نیکیوں اور گناہوں کے نتائج برآمد ہوں گے جزا اور سزا کی صورت میں، تو اس ذات کی رحمت کی وسعت کا اظہار ایک اور طریقے سے ہو رہا ہے، اور وہ اس کا انبیاء اور صالحین کو کھڑا کرنا کہ میرے گناہگار بندوں کی سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کر کے بھی میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا۔ دنیا کے موقع دیے، توبہ کے موقع دیے، ندامت کے مواقع دیے، اگر میرے بندے وہاں یہ اپنا حق استعمال نہیں کر سکے اور کسی رکاوٹ کے بغیر آ گئے، رکاوٹ شرک کی ہے، مشرک کی سفارش نہیں ہے، جس کے عقیدے یا عمل میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر شرک ہوا، اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت، رحمت اور اپنے پیار کا اظہار فرمایا کہ قیامت کے دن سفارش کرنے والوں کو کھڑا کر دے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے گناہگار بندوں کی بخشش کے لیے، جن کو عذاب میں دوچار کر دیا گیا، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، ان کی جہنم سے رہائی کے لیے اور جنت میں منتقل کروانے کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی، عام ہو جائے گی۔ انبیاء سفارش کریں گے، ملائکہ سفارش کریں گے، صالحین سفارش کریں گے، اتنا وسیع شفاعت کا عالم ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من تمیم، کہ اللہ تعالیٰ میرے ایک بندے، میری امت کے ایک انسان کی سفارش کی برکت سے اتنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا کہ ان کی تعداد قبیلہ تمیم کے افراد سے زیادہ ہوگی, قبیلہ بنو تمیم سے, عرب کا بہت بڑا قبیلہ جس کا آغاز کم از کم اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہے, اور یہ قبیلہ قیامت تک قائم رہے گا. اس پر دلائل اور نصوص موجود ہیں. فرمایا کہ میری امت کے ایک بندے, ایک انسان کی سفارش کی برکت سے بنو تمیم قبیلے کے افراد سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ میری امت کے انسانوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. یہ بھی اس کا تعارف ہے, اس کی رحمت کا تعارف, کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے اسباب کھڑے کر دیے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اور بندوں کی معافی کے لیے. ہاں, اس شفاعت کے اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضوابط دے دیے. اتنے بھی نکمے نہ بن جاؤ کہ ان ضوابط کے بغیر ہی آ جاؤ, ان اصولوں کے بغیر ہی آ جاؤ. اور سب سے بڑا ضابطہ توحید کا ضابطہ ہے. توحید کا فہم لے لو, لا الہ الا اللہ کو اپنی جان, اپنے دل, اپنے پورے جسم کا حرز بنا لو, صحیح فہم حاصل کر لو, اس کے تقاضوں پر قائم ہو جاؤ, کسی قسم کا شرک نہ ہو, توحید خالص کو اپنا لو, تو پھر قیامت کے روز گناہوں کی بخشش کا یہ وسیلہ تمہیں حاصل ہو سکتا ہے, اور شفاعت کے ذریعے خالق کائنات تمہارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے. تو دیکھیں اس کی رحمت کی وسعت اور اس کے تعارف کے عجیب مشاہد, کس طرح اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, بخش دینا چاہتا ہے, اور گناہوں سے پاک صاف کر دینا چاہتا ہے. یہ سارا تعارف اللہ نے خود پیش کیا ہے, ہم پر خود یہ باتیں اجاگر کی ہیں, مگر ہر معاملہ ضوابط کے ساتھ ہے اور اصولوں کے ساتھ ہے, جن کی تکمیل کرنا فرض ہے, جن کو اپنانا ضروری ہے, اگر ان گناہوں سے پاک صاف ہونا چاہتے ہو اور واقعتاً اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کرنا چاہتے ہو, تو اسی کا یہ پیش کردہ تعارف ہے. لیکن اس کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی رحمت کی امید پر ہم گناہ کریں. گناہ تو بھائیوں ہو جاتے ہیں, اچانک سرزد ہو جاتے ہیں, اچانک نہ بھی ہو, بندہ ایک پروگرام کے تحت گناہ کرے, لیکن اس امید پر نہ کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, ہو سکتا ہے تمہیں بخشش کا موقع ہی نہ ملے اور موت اپنے پنجے سینے میں گاڑ دے, کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے, تو پھر وہ بڑی محرومی کی موت ہوگی اور شقاوت کی موت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا. تمہارے دل میں یہ امید ہو کہ اللہ سے بخشوا لوں گا اور اللہ موقع ہی نہ دے, اس گناہ کرتے کرتے تمہیں اٹھا لے, فرشتے جان قبض کر لیں, تو پھر یہ بخشش کہاں سے آئے گی, ان مواقع سے استفادہ کیسے ہوگا. یہ گناہ تو ہو جاتا ہے, اچانک ہو جاتا ہے, لیکن گناہ ہوتے ہی اللہ کے متقی بندوں کی علامت یہ ہے کہ فوراً وہ رونے بیٹھ جاتے ہیں اور توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام سے سوال ہوا, من نجات یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نجات کے قواعد کیا ہیں, بچاؤ کے قواعد کیا ہیں؟ فرمایا کہ تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ امسک علیک لسانک, زبان کو زیادہ بند رکھو, وابکی علی خطیئتک, دوسرا یہ کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو, اور تیسرا ولیسعک بیتک, اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھا کرو, بہت سے فتنوں سے مفاسد سے بچ جاؤ گے اگر گھر کی چار دیواری میں محصور ہو جاؤ. زبان کو بند رکھو اور گناہوں کو یاد کر کے رو. تو یہ موقع دنیا کی زندگی میں موجود ہے, رحمتوں کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور مغفرت کے مواقع بہت عام ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک, طوبی لعبد وجد فی صحیفۃ الاستغفار, خوشخبری اس بندے کے لیے ہے کہ کل جب قیامت قائم ہو اس کے صحیفہ اعمال کو کھولا جائے اور نامہ اعمال کو کھول کر دنیا کے سامنے پھیلا دیا جائے تو ہر صفحے پر استغفار ہو، ہر صفحے پر توبہ ہو، توبہ توبہ، استغفار استغفار ہو، تو بندہ بڑا ہی خوشخبری کا مستحق ہے. اللہ سے بندے سے راضی ہوگا، گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے. یقیناً یہ استغفار ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ اپنی صفت کے تقاضے کو عملاً ظاہر کرنا چاہتا ہے. تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایک قوم کو لائے گا تمہیں مٹھا کر، یذنبون یستغفرون، جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے، کیونکہ وہ غفار ہے، غفور اور غافر ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معاف کرے. اور اگر تم گناہ کرو ہی نہ، نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہو، تو استغفار کیسے کرو گے اور وہ معاف کس کو کرے گا؟ تمہیں اللہ مٹھا دے گا اور ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کر کر کے استغفار کریں گے تاکہ اللہ ان کو بخشتا رہے اور اس کے غفار و غفور ہونے کے تقاضے عملاً ظاہر ہوتے رہے اور عملی طور پر ان صفات کے مظاہر لوگوں پر قائم اور نمایاں ہوں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی رحمت کی امید پر گناہوں پر گناہ کریں اور توبہ نہ کریں، بلکہ گناہ کرتے ہی توبہ کریں. یہ اس کے غفار اور غفور ہونے کا تقاضا ہے کہ میں نے بندے کو بتا دیا کہ میں غفار ہوں، بخش دوں گا، اس کے باوجود بندہ توبہ نہیں کر رہا، تو یہ بندہ بڑا شقاوت اور بہت ہی سنگدلی کے راستے پر قائم ہے. ہاں، اس صفت کو سامنے رکھو، گناہ ہوتے ہی توبہ کر لو، استغفار کرو، چلتے پھرتے استغفار کرو، تو خالق کائنات کی بخشش کے بے شمار مظاہر موجود ہیں جن میں سے چند ایک ہم نے بیان کیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں تقویٰ کا منج اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ گناہوں کے بوجھ سے ہمیں رہائی عطا فرما دے. بے تحاشا گناہ ہے، اس دنیا میں چلتے پھرتے جچتے نہیں ہیں، لیکن تیری رحمت کا سہارا بڑا قوی ہے، تو نے ہی بتایا ہے کہ میں غفار اور غفور ہوں، ستار اور ستیر ہوں. یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، تو تواب ہے توبہ کی توفیق دینے والا، اور ایسا تواب ہے کہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو فوراً قبول کر دینے والا. الہ العالمین، ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رحمتوں سے ڈھانپ لے، برکتوں سے ڈھانپ لے، جو پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو زائل فرما دے، دنیا کی عافیت اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.